السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المصلی یناجی ربہ. باب اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ طور پہ بات چیت کرتا ہے. حدیث نمبر 531. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احادیث اور احادیث کے ذریعے سے فقہ پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ کرے کہ یہ علم ہمارے لیے علم نافع ثابت ہو اور اس کا اجر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہیں علم سے بہت زیادہ شغف اور دلچسپی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آپ سے ساری باتیں سیکھ سکیں. اسی بنا پر قرآن کے بارے میں بھی سب سے زیادہ علم عمر رضی اللہ عنہ کو تھا، اور احادیث بھی جو کہ خاص خاص احادیث تھیں، معاشرت، لباس، آداب، حقوق اور احسان، اسلام، ایمان کے تعلق سے، وہ زیادہ تر احادیث عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. تو الحمدللہ عمر رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام کو بھی اس سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. وہ بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے اور اسے یاد کر لیتے تھے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یاد کرنے کی وجہ سے آج یہ احادیث ہم تک پہنچی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسے صحابہ کرام نے پرزرو کیا، اسے محفوظ کیا، اسے یاد رکھا، پھر اگلے لوگوں کو پہنچایا، اور پھر وہ لوگوں نے اپنے اگلے لوگوں کو پہنچایا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج الحمدللہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں. یعنی کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے اور ہمارا سلسلہ ان لوگوں سے جا کر جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، ہمارے لیے الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے تمام لوگوں میں سے ہمیں چنا اسے پڑھنے کے لیے. الحمدللہ، اللہ کرے کہ یہ احادیث ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نماز کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں نماز کے اوقات ہے، نماز کی فضیلت ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں الحمدللہ ہم جان رہے ہیں. تو آج کا ہمارا باب ہے المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ طور پر بات چیت کرتا ہے. یعنی کتنی اہمیت ہے نماز کی، کتنی اہم عبادت ہے نماز کے، گویا کہ اس میں بندہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. سبحان اللہ. حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ فلا یتفلن عن یمینہ ولیکن تحت قدمہ الیسرا. ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عبداللہ دستوائی نے قتادہ بن دعامہ کے واسطے سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اس لیے اسے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن پاؤں کے نیچے، بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے. ایکچولی حکم تو ہے یہ مسجد کے احترام کے لیے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی اتنے قریب ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے، لہذا اس کا احترام کیا جائے، اس بات کا احترام کیا جائے. پھر حدیث نمبر 533. باب الابرادی بالظہر فی شدت الحر، اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا چاہیے. حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر ان سلیمان قال صالح بن کیسان حدثنا العارج عبد الرحمانی وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ونافع مولا عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر انہما حدثاہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدت الحر من فیہ جہنم. ہم سے ایوب بن سلیمان مدنی نے بیان کیا، ہم سے ابو بکر عبد الحمید بن ابی اویس نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے کہ صالح بن کیسان نے کہا، ہم سے عارج عبد الرحمن وغیرہ نے حدیث بیان کی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا نافع عبداللہ بن عمر سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں یعنی ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایکچولی انڈیا میں تو ٹھنڈے وقت ہی ظہر ہوتی ہے، بہت لیٹ ہمارے یہاں ظہر ہوا کرتی ہے، تو وہاں تو اس سے مزید اور لیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسے جو گلف ممالک ہے وہاں پر بہت ہر نماز اس کے اول وقت میں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو تیز گرمی ہوتی ہے، تیز دھوپ جب ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، تو 10:30 بجے بالکل دھوپ کا بالکل وہ ایسا پیریڈ ہوتا ہے جب دھوپ اپنے عروج پر ہو، سمجھے۔ تو اسی بنا پر گرمیوں میں تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے ظہر، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زوال کے بعد پڑھے، نہ یہ کہ ایک مثل سایہ ہو جانے کے بعد، کیونکہ ایک مثل سایہ ہو جانے کا وقت عصر کا اول وقت ہوتا ہے اصل میں۔ تو جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ زوال ہونے پر فوراً پڑھ لینا یہ تاجیل ہے، اور ذرا دیر کر کے تاکہ موسم گرما میں کچھ خنکی آ جائے پڑھنا یہ ابراد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یعنی اہل علم کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز ذرا دیر سے پڑھی جائے، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی یہی فتویٰ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ظہر کو عصر کے اول وقت ایک مثل تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے، یہ بات درست نہیں۔ یعنی عصر کے وقت نہیں پڑھنا ہے، تھوڑا سا دیر کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا وقت ہو جائے۔ پھر بیچ کی ساری احادیث اصل میں وہی ہے ٹھنڈے وقت پر پڑھنے کی، تو ہم وہ تمام چھوڑتے ہیں، ہم نے جو ایک ضروری حدیث تھی وہ لے لی۔ اب آئیے حدیث نمبر 541، ٹھیک ہے، 541۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي المنحال عن ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جلسه ويقرا فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينه رجاء والشمس هيئة ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مره فقال او ثلث الليل۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ابو المنحال کی روایت ہے، انہوں نے ابو برزہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا، یعنی اتنی جلدی پڑھتے تھے عصر کی نماز۔ نماز مغرب کا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو المنحال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو المنحال سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ تہائی رات تک، یا تہائی رات تک، یعنی عشاء کی نماز کا وقت نصف رات بھی ہے یا تہائی رات بھی ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے بابو وقت العصر، نماز عصر کے وقت کے بیان میں، حدیث نمبر 544، 544۔ حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن اياز عن هشام عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها ہم سے ابراهيم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن اياز جیسی نے هشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی، اور باقی کی تمام جو روایات ہیں وہ سب کی سب عصر کی نماز کے وقت ہی میں ہے. جیسے عصر کی نماز آپ نے پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی, سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا. اور ایک اور حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا, ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عصر جو ہے اول وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت ایک مثل سایہ ہو جانے ہی پر ادا فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہاں پر ہم کو عصر کے وقت کا پتہ چلتا ہے, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دھوپ ابھی رہتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ حجرے میں ہی میرے دھوپ رہتی تھی, ابھی کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا. اور نماز عصر پڑھنے کے بعد لوگ مدینہ کے اطراف میں چار چار میل تک کا سفر کر جاتے اور پھر بھی سورج ابھی رہتا تھا. تو ان تمام روایت کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عصر کی نماز اول وقت ایک مثل سایہ ہونے پر ادا کر لی جاتی تھی. اور اس لیے بھی کہ عصر ہی کی نماز صلوات الوسطی ہے, صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے, جس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالی نے خاص طور سے حکم دیا ہے, جیسے کہ ابھی آگے عصر کی نماز کی فضیلت میں ہم پڑھیں گے. پھر ہے نماز عصر چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے. یعنی عصر کی نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی لیے قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو, اور اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کر باوفا غلاموں کی طرح مؤدب کھڑے ہو جایا کرو. تو یہ آیت کے مطابق جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ صلاۃ الوسطی سے مراد کون سی نماز ہے, تو آپ نے عصر کی نماز بتائی. تو بابو اسم من فاتتہ العصر, بابو اسم من فاتتہ العصر, نماز عصر چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے. حدیث نمبر 552 552. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك ان نافي ان عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. قال ابو عبد الله يتركم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت ماله. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہمیں امام مالک نے نافع کے ذریعے سے خبر پہنچائی, انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ محمد میں جو یتیرکم کا لفظ آیا ہے وہ وتر سے نکالا گیا ہے. وتر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا, وتر. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ حدیث کی جو چین ہے وہ آپ مجھے بتائیے. آپ لوگوں نے سب نے الحمدللہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت بک پڑھی ہے, اور اس میں آپ نے سلسلہ تو ذہب بھی پڑھا ہوگا گولڈن چین کا. تو گولڈن چین کون سی حدیث کہلاتی ہے جسے امام مالک, نافع اور عبداللہ بن عمر, یعنی امام مالک نے نافع سے, نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا, اور عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول سے. تو اس کو سلسلہ الذہب کہتے ہیں, گولڈن چین. سب سے زیادہ اوتھینٹک حدیث کہلاتی ہے یہ. تو یہ گولڈن چین والی حدیث ہے, سلسلہ الذہب والی حدیث ہے, جس میں امام مالک نے نافع سے, نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا, اور عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس سے کیا پتہ چلا کہ عصر کی نماز کتنی اہم ہے, کہ گویا جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اس کا سمجھیں تمام مال و اسباب لٹ گیا, گھر مال سب لٹ گیا. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا, کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے کتنے سارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں, کچھ تو ایسے ہیں بالکل ہی بیگانوں کی طرح, کہ جن کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی, چاہے ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء ہو, فجر ہو, ان کو نمازوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کبھی کبھی جمعہ کی جمعہ پڑھ لی تو پڑھ لی, ورنہ وہ بھی نہیں, بس صرف عید سے عید کے وقت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں پڑھے، ان کو ان کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس قدر نماز غیر اہم ہے ان کے سامنے کہ اپنے وقت کے حساب سے پڑھتے ہیں کہ جب وہ فری ہوں تو پڑھیں گے اور فری نہ ہو تو نہیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگ اس قدر سونے کے عادی ہوتے ہیں کہ جو سوتے ہیں ظہر سے تو عصر کا وقت بھی چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات جب مغرب جلدی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عصر کو قضا ہی کر دیتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، مغرب میں اٹھ کر ہی عصر اور مغرب دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اور فوت کا لفظ آپ دیکھیں، جو بھی نماز چھوٹتی ہے اس کے لیے اسلام میں جو ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ہے فوت ہونے کا ذکر آتا ہے، یعنی نماز قضا ہوئی یا نماز چھوٹ گئی نہیں کہا گیا بلکہ نماز فوت ہو گئی۔ جیسے کہ ہم خود سوچ لیں کہ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے نا۔ تو نماز بھی چھوٹنا مطلب فوت ہونا، جو کہ بہت ہی افسوس اور رونے کا مقام ہے جس کی نماز چھوٹ جائے، سمجھو اس کی نماز وہ فوت ہو گئی، تب اس کو رونا چاہیے، اس بات پر افسوس کرنا چاہیے۔ اور عصر کی نماز بہت اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت اصل میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فرشتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، اور جب فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تھا تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، الحمدللہ۔ سوچیں ذرا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہوں گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن کو ہر وقت فرشتے نماز ہی پڑھتا ہوا پاتے ہیں اپنے اوقات پر، فرض نمازیں۔ تو بہرحال عصر کی نماز کو کوشش کرے جتنی جلدی ہو سکے وقت پر ادا کرے، اور اسے کبھی ڈیلے نہ کرے اور کبھی چھوڑے نہ عصر کی نماز کو۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جیسے اپنے یہاں دیکھنے میں آتا ہے، خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر شاپنگ کے لیے خواتین کی جو عادت ہوتی ہے، اور خاص طور سے اکولا میں، تو اکثر خواتین عصر کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، یعنی کھانا وغیرہ کھایا ڈیڑھ بجے دو بجے، اور پھر جب تین بجے نکلتے ہیں، پونے تین بجے تین بجے نکلے، اور پھر جو شاپنگ میں لگتی ہیں تو اکثر گھر واپس آنے تک مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں پر نہ کوئی مسجدوں کا انتظام ہے، نہ کہیں کوئی وضو خانے ہیں، نہ کہیں کوئی واش رومز ہیں، نہ کہیں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو سوچے ذرا کہ شاپنگ کے لیے نماز عصر کو فوت کر دینا، کیا بھلا کوئی یہ کامیاب تجارت ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ نے فائدے والا سودا کیا یہ کہ یہ گھاٹے والا سودا ہے؟ کتنا نقصان والا سودا ہے نا یہ، کہ آپ نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا کہ تھوڑی سی شاپنگ کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے آپ نے عصر کی نماز فوت کر دی اپنی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو کبھی بھی عصر کی نماز، تمام نمازیں اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس کو صلاۃ الوسطی کہا گیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اب آپ سوچیں پھر اس کا گناہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بابو اسمی منترک الاسرا، نماز عصر چھوڑ دینے پر کتنا گناہ ہے۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال اخبرنا یحیی ابن ابی کثیر عن ابی قلابہ عن ابی الملیح قال کن مع بریدہ فی غزوۃ فی یوم ذی غیم فقال بکرو بصلاۃ العصر فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی، انہوں نے ابو الملیح سے، کہا ہم بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا، انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ عصر کی نماز کا اتنا بڑا چھوڑنے کا گناہ ہے کہ بتائیں کون پھر بھلا چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ کوئی بہت ہی نادان اور بے وقوف ہی ہوگا جو عصر کی نماز کو چھوڑے گا۔ تو نہ سونے میں اپنا اتنا وقت لگائیں، کیلولا کے نام پہ ہمارے پر سویا جاتا ہے، اور کیلولا جو کرتے ہیں گھنٹوں سوئے پڑے رہتے ہیں، جبکہ کیلولا کہا جاتا ہے کہ 10-15 منٹ اپنی پیٹھ کو ٹکانا، تھوڑی دیر آرام کر لینا، ہلکی سی جھپکی لگے انسان کو یا کبھی جھپکی نہ بھی لگے تو صرف وہ لیٹ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں پر تو جو سوتے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں تو یہ بھی بیجانا ہوگا، تو ایسا سونا کیلولا نہیں ہو سکتا کہ سارے کام آپ کے پڑے رہ جائیں اور آپ بالکل اس قدر بے فکری سے سوتے رہیں گھنٹوں، اسے کیلولا نہیں کہا جاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم کو نیک ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والے بنے انشاءاللہ. باب فضل صلاۃ العصر، اسی کے آگے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 554 554، نماز عصر کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر بن عبداللہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے! پڑھ کر یہ اندر سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن معاویہ نے کہا، ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے، قیس بن ابی حازم سے، انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو. پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی، بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے. سبحان اللہ، راوی حدیث جو اسماعیل ہے، انہوں نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور سے دھیان رکھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کو کنیکٹ کیا ہے، جوڑا ہے، یا اس کو مطابقت دی ہے فجر اور عصر کی نماز سے. سبحان اللہ، یعنی یہ فجر اور عصر کی نماز اگر کوئی پابندی سے پڑھنے والا ہو، ظاہر سی بات ہے جو فجر اور عصر پابندی سے پڑھے گا، کیونکہ فجر میں تو اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور عصر میں انسان کو کاروبار کو چھوڑ کر اٹھنا ہوتا ہے، اور جو سویا ہوا ہو اس کو بھی سو کر اٹھنا ہوتا ہے، تو دونوں مشکل سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، انسان کا اس وقت آرام کرنے کو دل چاہتا ہے، تو جو یہ دو نمازوں کی حفاظت کرے گا لازماً وہ تمام دوسری نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا. تو یہ دو نمازیں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے تو جو یہ دو نمازوں کی حفاظت کرے گا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. کتنے بڑے آنر کی بات ہے، آپ خود سوچیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ادنا سے بندے ہیں، ہم تو اسی بات پر خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں جو اس کے رسول کے جلیل القدر صحابہ تھے ان کو ہمیں دکھا دے. اگر ہم ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، تو ہم کتنے خوش ہو جائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو ہم کتنے خوش ہو جائیں. پھر اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو پھر ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا. اور پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے سرفراز فرما دے تو کیا مقام ہوگا. سوچیں، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے رب کا دیدار کریں گے جیسے کہ چاند اس وقت دکھائی دے رہا تھا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے نوازے انشاءاللہ. صحیح مسلم کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس میں اللہ کے رسول نے عصر کی نماز سے ریلیٹ کیا ہے اللہ کے دیدار کو، کہ جو عصر کی نماز کی پابندی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 555. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناهم وهم یصلون وآتیناهم وهم یصلون اللهم ربنا جعلنا منهم. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے ابو الزناد عبداللہ بن زکوان سے، انہوں نے عارض سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کا یہ جو جواب ہوگا انہی نیک بندوں کے لیے ہوگا جو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا ہی نہ کیا، آپ بتائیے کہ اللہ کے دربار میں فرشتے ان کے بارے میں کیا کہہ سکیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں سے مراد کرامن کاتبین ہیں، جو آدمی کی محافظت کرتے ہیں، صبح اور شام ان کی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو فرشتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا ان سے پوچھنا ان کے قائل کرنے کے لیے ہے، جو انہوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ کہیں زمین پر خونریزی نہ کریں کہ آدم۔ تو ایکچولی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز کو اتنا ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، اور خصوصاً اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو پھر مرغی کی طرح چونچ مار کر یہ ٹھونگے مار کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اور منافقین کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ نمازوں کو ڈیلے کر کے پڑھتے تھے، وقت پر نہیں پڑھتے تھے، اور خصوصاً عصر کی نماز کو اور فجر کی نماز کو تو وقت پر ادا کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، فرشتے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ایک تو شاپنگ کے لیے، شادیوں کے لیے، تقریبات کے لیے، اور سونے کے لیے یا گھر کے کام کاج کے لیے ہم بلا وجہ نمازوں کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے ہمارے بارے میں کیا جواب دیتے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ بابو من ادرک رکعت من العصر قبل الغروب، جو شخص عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پالے تو اس کی نماز ادا ہو گئی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ۔ اب یہ حدیث بھی بہت غور کرنے کے قابل ہے، جو ہمارے یہاں پر ایک رواج سا بن گیا ہے، یا پتہ نہیں کیا لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں خود ساختہ۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے یحیی بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پالے، یعنی عصر کی نماز کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے کوئی پہلے پالے تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی کسی نے پالی یا پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ جیسے اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی، یا غلطی سے آپ کی آنکھ زیادہ دیر تک لگ گئی، یا پھر آپ کہیں چلے گئے تھے اور آپ کو راستے میں پانی نہیں ملا، آپ یہ سوچتے رہے کہ اچھا گھر پہنچتے سے نماز پڑھ لوں گی، اور اس چکر میں بہت دیر ہو گئی۔ اب عصر کی نماز کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور مغرب کی اذان ہونے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور اتنی دیر میں آپ وضو کرتی ہیں، وضو کر کے آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے 2 ہی منٹ بچے۔ اب 2 منٹ میں ایک رکعت تو آپ کی ہو سکتی ہے عصر کی، تو اگر وہ ایک رکعت بھی آپ کو ملتی ہے تو ضرور پڑھ لیں، بھلے ہی پھر اذان ہو جائے اور آپ کی نماز جو کمپلیٹ ہو اذان ہونے کے بعد، مغرب کی اذان ہونے کے بعد کمپلیٹ ہو، لیکن ایک رکعت آپ کو اذان مغرب کی اذان ہونے سے پہلے مل گئی تو آپ کو پوری نماز کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ، قضا کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ جس نے قضا کی اس کو پورا اجر نہیں ملتا ہے، جو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے نماز۔ تو یہاں پر ہمارے پر کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو بہت دیر ہو گئی، سورج غروب ہونے والا ہے، یہ تو نماز نہ پڑھنے کا وقت ہے، اب کوئی نماز نہیں ہوتی عصر کے بعد، مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، تو زبردستی نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، قضا کر لیتے ہیں اور مغرب کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو قضا کرنے کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز، چلے فجر کے وقت اگر چلی گئی، اور اب اتنا وقت ہو گیا کہ سمجھے 8 بج رہے ہیں، 9 بج رہے ہیں، اشراق کا وقت ہو گیا تو اس وقت پڑھ لینا چاہیے. ہمارے یہ کیا کرتے ہیں، نہیں، ظہر میں ساتھ ملا کر جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، جب ظہر کی نماز پڑھیں گے اس وقت فجر کی قضا پڑھتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہی ڈیلے کرنا ہوا، اور یہ کھلم کھلا نافرمانی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی. جس وقت آنکھ کھلے اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت نماز ادا کر لی جائے، اس کو اگلی نماز تک کے لیے نہ رکھا جائے، کیونکہ اگلی نماز کا وقت جیسے ہی ہوگا اذان ہوگی آپ کی نماز قضا میں شمار ہو جائے گی، اور پھر وہ آپ کو پورا اجر نہیں ملے گا اس کا. تو فجر میں اگر اللہ نہ کرے کہ روز کا کوئی ایسا اپنا معمول بنا لے، فجر میں اپنے وقت پر اٹھے، لیکن اگر کبھی آنکھ لگ جاتی ہے اور دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو اس صورت میں جس وقت اٹھے اسی وقت فجر کی نماز پڑھ لے. اور اسی طرح سے عصر میں اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نماز جانے والی تھی، جیسے مثال کے طور پر حائض عورت ہے، اب اس نے دیکھا کہ اس کو بہت دیر سے 1-2 گھنٹے سے اس کا حیض بند ہو گیا ہے، اور اب اس کے دن بھی پورے ہو گئے ہیں جو اس کی مدت ہے ہمیشہ، جیسے سمجھے 4 دن اس کو رہتا ہے، تو 4 دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب عصر کے وقت وہ دیکھتی ہے کہ اس کو بہت دیر سے کچھ بھی 1-2 گھنٹے سے کچھ ڈراپ بھی نہیں لگے ہیں، اور ہمیشہ 4 دن میں اس کو بند ہو جاتا ہے اس کا حیض، تب وہ کیا کرے گی کہ عصر سے عصر کی نماز کے بعد یا اس عصر کی نماز کے وقت نہا لے گی، اپنا حیض کا غسل کر لے گی، اور پھر وہ مغرب سے تھوڑا پہلے پہلے نماز پڑھ لے گی اپنی، اگر اس کو حیض بند ہو گیا تھا تو. اور اس کی ہمیشہ کی عادت بھی 4 دن کی ہے، تو یعنی 1 رکعت کا وقت بھی اس کو ملتا ہے تو وہ پڑھ لے، قضا نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر 1 رکعت کسی کو مل جاتی ہے تو سمجھو اس کو پوری نماز کا وقت مل گیا، اور اس کے اوپر وہ نماز پڑھنا لازم ہوگی. اب بیچ والی حدیث چھوڑ دیجئے اور حدیث نمبر 559 پر آئیے. بابو وقت المغرب، مغرب کی نماز کے وقت کے بیان میں. وقال اتعون یجمع المرید بین المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزائی قال حدثنا ابو النجاشی اسمه عطاء بن صہیب مولا رافع بن خدیج قال سمعت رافع بن خدیج یقول کن نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا وانہ لیبصر مواقع نبلہ. اور عطا بن ابی ربہ نے کہا کہ مریض عشاء اور مغرب دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لے گا. ہم سے محمد بن مہران نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن عمر اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو النجاشی نے بیان کیا، ان کا نام عطا بن صہیب تھا اور یہ رافع بن خدیج کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا. اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے پر فوراً ادا کر لی جایا کرتی تھی، اور بعض احادیث میں یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ مغرب کی جماعت سے پہلے صحابہ 2 رکعت سنت بھی پڑھا کرتے تھے، پھر فوراً جماعت کھڑی کی جاتی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعض دفعہ تیر اندازی کی مشق بھی کیا کرتے، یعنی پریکٹس، اور اس وقت اتنا اجالا رہتا تھا کہ وہ اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتے تھے. تو مسلمانوں میں اس زمانے میں مغرب کی نماز اول وقت پڑھنا سنت متوارثہ رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نہ اس طرح سے نہ تیر اندازی سیکھتے ہیں، نہ اسلامی تعلیمات آج مسلمانوں میں عام ہیں، تو یہ بھی اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کو نشانہ بازی ضرور سکھائیں ہم. تو مغرب کی نماز کا وقت کون سا ہوا جس میں نماز پڑھنے کے بعد اتنا اجالا باقی رہے کہ اگر کہیں کوئی نشانہ لگائے تو جہاں اس کا وہ نشانہ جا کر گرا ہے، جو چیز اس نے پھینکی ہے، تو وہ نظر آ جائے، اتنا اجالا باقی رہتا ہے، تو اس وقت تک، یعنی اس سے پہلے وہ لوگ مغرب پڑھ لیا کرتے تھے. پھر آگے حدیث نمبر 564 میں آئیے، 564. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال سالم اخبرنی عبداللہ قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس الأتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس بن یزید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ اتما کہتے ہیں، پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی 100 برس میں جتنے لوگ آج زندہ ہیں سب مر جائیں گے اور نئی نسل ظہور میں آتی رہے گی۔ سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہے، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے خضر علیہ السلام کی وفات پر بھی دلیل پکڑی ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے دراصل تقریباً 600 سال کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی صحابی رسول ہوں، ہندوستان میں کوئی شخص تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، تو لوگ جوک در جوک اسے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب ہمارے یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ توہم پرستی بہت ہی عام ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج سے 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ کوئی زندہ نہیں بچے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے اور 100 سال سے زیادہ یا 110 سال سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہتا ہے۔ باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا، نماز عشاء کا وقت جب لوگ جلدی جمع ہو جائیں یا جمع ہونے میں دیر کریں، حدیث نمبر 565 ہے، 565۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم وقال حدثنا شعبۃ عن سعد ابن ابراہیم عن محمد ابن عمرو وهو ابن الحسن بن علی ابن ابی طالب قال سألنا جابر ابن عبداللہ عن صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ والعصر والشمس حیہ والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا کثر الناس اجلا واذا قلوا اخر والصبح بغلس۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، وہ محمد بن عمرو سے جو حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے اور جب عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث میں تقریباً تمام نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ترجمہ باب اور ان میں آئی گئی احادیث سے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز اگر جلدی ادا کی جائے تو اسے عشاء ہی کہیں گے، اور اگر دیر سے ادا کی جائے تو اسے اتما کہیں گے، گویا ان لوگوں نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے، اور ان پر رد اس طرح ہوا کہ ان احادیث میں دونوں حالتوں میں اسے عشاء ہی کہا گیا، یعنی اوپر ہم نے جو پڑھا تھا نا جسے تم اتما بھی کہتے ہو عشاء کی نماز کے لیے، جب اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھائی کہ یہی جسے لوگ اتما کہتے ہیں، پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے سنا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد وہ مر جائیں گے۔ تو ایکچولی یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ عشاء کی نماز جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے، دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور دونوں کو عشاء کی نماز ہی کہیں گے، ہو سکتا ہے اتما وہ لوگ کہتے ہوں لیکن عشاء کی نماز ہی اس کا نام رکھا گیا۔ باب فضل العشاء، نماز عشاء کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت، حدیث 566، 566۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ ان عائشہ اخبرته قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء وذلك قبل ان يفشو الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لاهل المسجد ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم۔ ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے شہاب سے، انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی، یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ اس وقت باہر تشریف نہیں لائے جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی اس وقت تک مدینہ کے سوا اور کہیں مسلمان نہ تھے، یا یہ کہ ایسی شان والی نماز کے انتظار کا ثواب اللہ نے صرف امت محمدیہ ہی کی قسمت میں رکھا ہے، یعنی عشاء کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ صرف امت محمدیہ ہی کو یہ اجر ملا ہے، کسی اور کو اس سے پہلے نہیں ملا۔ بابو ما یکرہ فی النوم قبل العشاء، اس بیان میں کہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپسند ہے۔ حدیث نمبر 568. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب السقفي قال حدثنا خالد الهزاع ان بالمنهال ان ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوهاب سقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد حزا نے بیان کیا، ابو المنہال سے انہوں نے ابو برزة اسلمی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب خطرہ ہو کہ عشاء کے پہلے سونے سے نماز با جماعت چلی جائے گی تو سونا جائز نہیں ہے، اور بات چیت اگر گھر والے لوگ ہوں اور کوئی علمی گفتگو ہو تو وہ بات چیت کی جا سکتی ہے، بلا وجہ کی گپیں لگانے کو منع کیا گیا ہے۔ باب النوم قبل العشاء لمن غلبا، اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو عشاء سے پہلے بھی سونا درست ہے۔ یہ باب بان کر دراصل امام بخاری یہ بات لائے ہیں کہ ٹھیک ہے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو اس صورت میں سویا جا سکتا ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، باب وقت العشاء الى نصف اللیل، اس بارے میں کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے۔ حدیث نمبر 572 572. وقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها، اور ابو برزة رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدثنا عبد الرحیم المحاربی قال حدثنا زائد عن حمید الطویل عن انس قال آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء الى نصف اللیل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انکم فی صلاتی من تذرتموها۔ وزاد ابن ابی مریم اخبرنا یحیی ابن ایوب قال حدثنی حمید سمع انسا کانی انظر الی وبیدی خاتمہ لیلت اذن۔ ہم سے عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے حمید الطویل سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا ہم سے حمید الطویل نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔ تو یہاں پر دراصل عشاء کی نماز اگر کوئی دیر کر کے پڑھتا ہے اور اس انتظار میں وہ سوتا نہیں ہے بلکہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے، لیکن سونے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ باب فضل صلاۃ الفجر، نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ بن اسماعیل قال حدثنا قیس قال قال لجریر بن عبداللہ کن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الى القمر لیلۃ البدر فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تدامون او لا تداہون فی رؤیته فان استطعتم ان لا تغلبوا الا صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ یہ حدیث ہم پیچھے عصر کی فضیلت میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام صحابہ کرام حاضر تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چودھویں رات کا تھا، پھر فرمایا تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی۔ یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ ان نمازوں ہی کے بدلے میں دیدار الہی نصیب ہوگا، یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو دیدار الہی کے لیے فجر اور عصر کی نمازیں ضروری ہیں، اور جو فجر اور عصر کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھی یعنی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باب وقت الفجر نماز فجر کا وقت. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتاده عن انس ان زيد بن ثابت حدثته انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قاموا الى الصلاه قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آیہ. ہم سے عمرو بن عاصم نے یہ حدیث بیان کی, کہا ہم سے حمام نے یہ حدیث بیان کی قتادہ سے. انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا. فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا, اور 50 یا 60 آیتیں 5-10 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سحری دیر سے کھانا مستون ہے, جو لوگ بہت پہلے کھا لیتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے, جو عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں, پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز دراصل صبح صبح یعنی بالکل پاؤ پھٹنے کے بعد پڑھ لینی چاہیے, جبکہ ابھی اندھیرا باقی رہتا ہے, کیونکہ غلط کا جو لفظ آیا ہے وہ اس کا یہی مطلب ہے. اور جس نے فجر کی ایک رکعت پڑھ لی اس نے سمجھو پوری نماز پڑھ لی, یعنی کسی کو خطرہ ہو کہ دیر سے کوئی جاگا اور اب سورج بالکل نکلنے والا تھا. لیکن اگر اس کے پاس ایک رکعت کا ٹائم ہے تو وہ ضرور پڑھ لے. یہ آگے والی حدیث نمبر 579 سے یہی بات پتہ چلتی ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلم عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار و عن یسر بن سعید و عن الاعرج یحدثونہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلو الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب. ہم جو راویان حدیث ہیں ان کا نام چھوڑ کر حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز کو پا لیا, اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے سوری سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز کو پا لیا, یعنی وہ اپنی نماز مکمل کر لے. پھر بابو الصلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع الشمس. اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے کے تعلق سے کیا حکم ہے. حدیث نمبر 581. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرديون وردهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے هشام دستمائی نے بیان کیا, انہوں نے قتادہ بن دعامہ سے, انہوں نے ابو العالیہ رفیع سے, انہوں نے ابن عباس سے. فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی, جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ تھے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو بلا وجہ اس دوران میں نماز نہیں پڑھنی ہے, رکے رہنا ہے. لیکن اگر عصر کی نماز کسی کی قضا ہو رہی ہو, یعنی فرض نماز پڑھ لینا ہے, چاہے وہ اس کو ایک رکعت ہی کیوں نہ ملتی ہو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. اور جو عروہ والی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے, اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے. یہ حدیث نمبر 583 ہے, اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجیے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے آپ نے منع فرمایا. آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو نماز اول وقت پر پڑھی جائے گی, دوسرا طلوع جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ پوری طرح طلوع ہو جائے, یعنی جو اشراق کا وقت ہم اس کو کہتے ہیں کہ اشراق کے وقت سے نماز پڑھی جائے گی, دوسرا غروب ہوتے وقت یہاں تک کہ پورا غروب نہ ہو جائے اس وقت بھی نماز سے رکا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. تو ہم لوگ یہیں تک اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ, باقی کی جو احادیث ہیں وہ اگلے چیپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.